السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے اغامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرا اظہر. ناظرین، آج کل ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ مسلمان گروہ آپس میں مخالفت اور اختلافات کی بیس پر ایک خون ریزی کی ڈگر پر چل پڑے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ فرقہ بندی انتہا پسندی میں کیوں بدل رہی ہے؟ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے. اور ہمیشہ کی طرح جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لاہور سے ہمارے دو مہمان ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، زیرک احمد اور جمال حسین. ان سے بھی ہم کوئسچنز لیں گے اور اس ڈسکشن میں ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
غامدی صاحب، سب سے پہلے تو محرم الحرام کے بارے میں یہ بتائیے کہ یہ حرام کا جو ورڈ ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟
عربی زبان میں حرام، حرمت، محرم یہ الفاظ اس طرح استعمال ہوتے ہیں کہ ایک تو اس کے وہ معنی ہو جاتے ہیں جو آپ بھی جانتی ہیں کہ فلاں چیز ہم پر حرام ہے، ہمارے لیے اس کا کھانا ممنوع ہے یا اس کا کرنا ممنوع ہے، اور ایک حرمت اور عزت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یعنی کسی چیز کے بارے میں اگر یہ کہنا ہو کہ وہ محترم ہے، اس کی عزت کی جانی چاہیے، اس کی حرمت قائم رکھنی چاہیے، تو اس کے لیے بھی بالکل یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اسی معنی میں ہم کہتے ہیں مسجد الحرام، بیت اللہ کو، یعنی وہاں پر بھی حرمت والی مسجد جس کو اللہ نے عزت دی ہے، جس کو اللہ نے تقدس دیا ہے. تو کسی مہینے کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کسی جگہ کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں. مدینہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، تو یہ صفت کے سیگے ہیں.
تو محرم کے ساتھ حرام لگانے کا مقصد،
یعنی محرم تو مہینے کا نام ہے، وہ مہینہ جس کو حرمت دی گئی ہے، جس کو احترام کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، تو یہ وجہ ہے اس کو محرم الحرام.
تو جو چار مہینے ہیں جن کا ہم اکثر ذکر سنتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کو ایسا کیوں کہا گیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف سفر کو محفوظ کیا ہے. آج کے زمانے میں ہم اس کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے، لیکن قدیم زمانے میں قبیلوں کے مابین جنگیں ہوتی رہتی تھیں. سفر عام طور پر قافلوں کی صورت میں کرنا ہوتے تھے. اس میں لوگوں کے لیے بڑی مشکل پیش آ جاتی تھی اگر راستے میں کوئی جنگ چھڑ گئی ہے یا کوئی قافلوں کو لوٹنے کے لیے اقدامات ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے 12 مہینے سال کے ہمیشہ سے ہیں، خواہ وہ شمسی سال ہو یا قمری سال ہو. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 4 کو حرام قرار دے دیا. حرام کا مطلب وہاں یہ ہے کہ ان میں جنگ و جدال ممنوع ہے.
صحیح.
ان میں ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے.
ٹھیک.
3 مہینے ایک ہی جگہ پر ہیں جس میں حج کے لیے مہینے خاص کیے گئے ہیں، اور 1 مہینہ الگ سے عمرے کے لیے ہے. تو یہ 4 مہینے اکٹھے نہیں ہیں، اس طریقے سے ہیں. یعنی حج کے مہینے 3 ہیں اور عمرے کے لیے 1 مہینہ خاص کیا گیا ہے. ان کو حرام مہینے کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ہے، فَإِذِ انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، حرمت والے مہینے. تو یہاں حرمت کے معنی میں بھی ہے اور اس معنی میں بھی ہے کہ ان میں جنگ و جدال ممنوع ہے.
ٹھیک. غامدی صاحب، شہادت کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ کون سے لوگ ہیں جن کو ہم شہید کہتے ہیں؟ کیونکہ آج کل کے دور میں تو کئی دیگر مذاہب جو اسلام سے ہٹ کے ہیں وہ بھی شہید کہنا شروع ہو گئے ہیں اپنے کچھ لوگوں کو جو دنیا سے جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ کانسیپٹ کچھ مکس ہو گیا ہے. ہر سیاسی جماعت کے لوگ، اگر کوئی سیاسی کارکن انتقال کر جائے یا اس کی ہلاکت ہو جائے، اس کو بھی وہ شہید کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کا اصل فلسفہ کیا ہے؟
زبان کے بارے میں آپ یہ جانتی ہوں گی کہ اس میں لفظ پیدا ہوتے ہیں، مختلف مراحل سے گزر کر وہ بھی اسی طرح جوان ہوتے ہیں جیسے کہ لوگ عمر کے مختلف منزلیں طے کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان پر بڑھاپا بھی آ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ نیا جنم بھی لے لیتے ہیں. تو یہ شہید کے لفظ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. اصلا اس کا مطلب ہے گواہی دینے والا.
صحیح.
قرآن مجید میں یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. اس سے آگے بڑھ کر یہ اس مفہوم میں بھی استعمال ہونے لگ گیا کہ ایک شخص نے اپنی جان دے کر اپنے عقیدے کی گواہی دے دی.
صحیح.
یعنی اس کا ایک عقیدہ تھا، اس کا ایک نظریہ تھا، اس نے اس کی خاطر اپنی جان دے دی. گویا اپنی جان سے اس نے ایک تحریر رقم کر دی کہ یہ سچائی ہے جس کو میں مانتا ہوں. اس کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. اور پھر ہمارے ہاں خاص طور پر اگر اللہ کی راہ میں آدمی نکلا ہے، جدوجہد کرنے کے لیے نکلا ہے، کسی نیکی کے کام کے لیے نکلا ہے، اس میں اس کو موت آ گئی یا اسے مار دیا گیا، خاص طور پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر جن صحابہ نے جنگیں کی ان کا ذکر جب قرآن میں آیا، تو اس موقع کے اوپر بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا. یعنی یہ گویا خدا کی راہ میں جان دینے والوں کے لیے عام ہو گیا. یہ تو اس کا مذہبی پس منظر تھا. پھر ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ایک قوم بن چکے ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ پیدائشی حق بھی بن جاتا ہے کہ تمام مذہبی اصطلاحات کو ہم اپنی قومی اصطلاحات میں تبدیل کر رہے ہیں. تو اب یہ ایک قومی اصطلاحات میں بدلا. چنانچہ سیاست میں بھی لوگ ظاہر ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے بعض اوقات جان دے دیتے ہیں، کوئی ہنگامہ ہو گیا، کوئی احتجاج ہو گیا، اس طرح کی صورت ہو گئی، مختلف مسلمان ملک وجود میں آ گئے، ان کی فوجوں کو لڑنا ہے اور انہیں بھی بھارت ملک کے لیے، اس کی حرمت کے لیے، اپنی قوم کے دفاع کے لیے جان دینی ہے، تو لفظ اس سے آگے بڑھا اور پھر ان مقاصد کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا۔ لفظ اچھا تھا، یعنی اس سے ایک خاص طرح کا تقدس کسی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، تو سیاسی رہنماؤں کے لیے یہاں استعمال ہونا شروع ہوا اور باقی مذاہب نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں، سکھوں کے ہاں بھی یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ آپ اگر ابھی بھی عمر کوٹ میں جائیں تو پورے پورے قبرستان ہیں ہندوؤں کے اور دوسری بعض قوموں کے، جن کے اوپر اسی طرح سے فلاں رام شہید اور فلاں کرشن شہید لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ تو بہت سے الفاظ ہیں جو اپنا یہ سفر طے کرتے رہتے ہیں۔ ہم زبان میں کسی لفظ کے سفر کو روک نہیں سکتے، لیکن یہ ضرور بتانا چاہیے کہ قرآن مجید میں یہ تعبیر ان لوگوں کے لیے اختیار کی گئی ہے یا احادیث میں، کہ جو اللہ کے لیے اپنی جان دیتے ہیں،
اللہ کی راہ میں کسی کاز کے لیے نکلے ہوں، دین کو بچانے کے لیے نکلے ہوں، تو ان کے لیے،
یعنی اس کے ساتھ خدا کی کوئی بات وابستہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے، اللہ نے کوئی حکم آپ کو دیا ہے، اللہ نے کوئی مشن آپ کے سپرد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا کوئی مسئلہ زیر بحث ہے، اس میں آپ کو جان دینی پڑی ہے، تو یہ تعبیر اصلاً اسی مقصد کے لیے ہے اور اس کو مذہبی لحاظ سے اسی مقصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کو کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کے ساتھ ایک اضافہ کر لیا کریں، جیسے شہید حریت ہے، جیسے شہید قوم ہے، جیسے شہید ملت ہے، تو کم سے کم یہ واضح رہے کہ یہاں پر یہ مذہبی اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا۔
ٹھیک نامی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن نے شہید کیوں کہا ہے؟
اس لیے کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے تمام رسول اور نبی اللہ کی گواہی دینے کے لیے آتے ہیں۔ صحیح. یعنی ایک حقیقت کو انہوں نے دیکھا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا براہ راست مکالمہ ہوا، اللہ کے فرشتے ان کے سامنے آئے، جیسے کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا ہے، جس حقیقت کو انہوں نے دیکھ لیا وہ اس کی ہمارے لیے گواہی دیتے ہیں۔ صحیح. اور اس لحاظ سے پوری مسلمانوں کی جمعیت کو بھی شہید کہا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی بنی اسماعیل پر دی جو آپ کی قوم کے لوگ تھے، اور پھر بنی اسماعیل کو قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ اب تم باقی دنیا پر یہ گواہی دو۔
ٹھیک،
یعنی شہداء علی الناس ہو کر کھڑے ہو جاؤ، ویکون الرسول علیکم شہیدا، رسول نے تم پر دین کی حق کی گواہی دی ہے، جو حقائق انہوں نے دیکھے ان کی گواہی دے دی، تم تک پہنچ گئے، تم باقی دنیا کے لوگوں کے اوپر یہی گواہی دو۔ تو یہ گواہی دینے کے معنی میں، جیسے آپ اپنی اردو میں کہتے ہیں، اس معنی میں ایک لفظ ہے، اسی طرح قرآن نے اس کو استعمال کیا۔
اچھا گاندھی صاحب، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی انیکوالٹیز ہیں وہ اس لیے ہیں کہ لوگوں کو مختلف فرقوں میں، گروہوں میں، کلاس سسٹم میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کر سکتے تھے، انہوں نے کیوں ایسے گروہ، کیوں اس طرح کے کلاس سسٹم پیدا کیے کہ کل کو وہ آپس میں اختلاف کریں اور اختلاف کی اس حد تک پہنچ جائیں کہ خون ریزی ہونے لگے؟
نہیں دیکھیے، یہ بات یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کہا کہ تم فلاں فلاں فرقے بن جاؤ، فلاں فلاں گروہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں تنوع رکھا ہے۔
صحیح،
یعنی میرا سوچنے کا انداز، آپ کا سوچنے کا انداز، میرا چیزوں کو دیکھنے کا انداز، آپ کا دیکھنے کا انداز، ضروری نہیں ایک ہو،
ایک جیسا ہو۔
اچھا، ازواق میں بڑا فرق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، شخصیات کی پسند ناپسند میں بہت فرق رکھا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کی دلچسپیوں کا محور کیا ہوگا، ہم خود یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی ادب سے بہت دلچسپی ہوگی، بعض کی شاعری سے ہوگی، بعض کی مصوری سے ہوگی، فنون لطیفہ سے آگے بڑھ کر بعض لوگ ہوں گے کہ وہ کاروبار کے لیے جئیں گے، کاروبار کے لیے مریں گے،
بالکل
ان کو روپے کے سوا کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو دلچسپیوں کا تنوع اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، فکر کا تنوع، اس سے آپ سے اب پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ انسان جب سوچنے کے معاملے میں ایک نہیں ہے تو وہ زندگی کے سارے ہی معاملات میں آرا قائم کریں گے، سیاست کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، تمدن کے بارے میں، تہذیب کے بارے میں، باہمی معاملات کے بارے میں کوئی نہ کوئی آرا قائم ہوگی۔ اب بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ آرا ایسی مشترک ہو جاتی ہیں اور ان آرا کو پیش کرنے والی بڑی شخصیات، کیونکہ ایک دوسرا کام بھی اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ سارے انسان یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ رہنمائی کے لیے پیدا ہوتے ہیں،
کچھ فالو کرنے،
ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی اقتدا کرتے ہیں۔ تو یہ امام اور مقتدی کا تعلق ہے، معلم اور متعلم کا تعلق ہے، یہ پھر شخصیات کے ساتھ ایک وابستگی پیدا کرتا ہے۔ وہ جو شخصیات کے ساتھ وابستگی ہے اور پھر کسی خاص فکر یا اس کی انٹرپریٹیشن یا چیزوں کو دیکھنے کسی خاص ذوق سے دلچسپی ہے، یہ مل کے انسانوں کو الگ سا کر دیتی ہے۔
صحیح،
اور پھر آپ دیکھیے کہ تاریخ میں اس پر صرف یہی نہیں ہے، رنگ اثر انداز ہو گیا، موسم اثر انداز ہو گئے ہیں، جغرافیہ اثر انداز ہو گیا ہے، یعنی لوگوں کے مشاغل اثر انداز ہو گئے ہیں،
بالکل
ان کے پیشے اثر انداز ہو گئے ہیں. تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ انسان کا تنوع ہے کہ جو لازمی نتیجے کے طور پر شعب و قبائل کو پیدا کر دیتا ہے. قرآن مجید نے جب یہ کہا ہے سورہ حجرات میں کہ وجعلناکم شعبا و قبائل لتعارفوا, ہم نے تمہیں قبائل اور شعب میں بدل دیا, تو اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ چونکہ انسان کے اندر تنوع ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک شخص کی شخصیت دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی,
بالکل ایسا ہی
یعنی اس خالق نے اپنی قدرت کا ایسا عجیب و غریب اظہار کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ, آپ میرے ساتھ, اور لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتے. ادنا مماثلتیں ہو سکتی ہیں لیکن ہر شخص کی اپنی ایک شخصیت ہے.
بالکل.
تو یہ شخصیتوں کے پھر گروپ بن جاتے ہیں, یعنی ان کا اپنا تنوع, ان کے سوچنے کا انداز وہ مشترک ہو جاتا ہے.
ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے, اختلاف کرنے والے.
ایگری کرنے میں بھی یہ ہے کہ بعض جگہوں پر اتفاق فکری ہوگا, بعض جگہوں پر ذوقی ہوگا, بعض جگہوں پر نفسیاتی ہوگا, بعض جگہوں پر تاریخی ہوگا. بے شمار عوامل ہیں جو انسانی شخصیت کو دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں.
صحیح.
اور پھر بہت سے لوگوں کے ہم وہ مشترک بھی ہو جاتے ہیں, تو یہ اشتراک ان کو گروہ بنا دیتا ہے.
صحیح.
اس پر قومیں بنتی ہیں, اس پر گروہ قبائل کی صورت اختیار کرتے ہیں, اور اسی پر ہم سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں, تنظیمیں بنتی ہوئی دیکھتے ہیں.
لیکن گاندھی صاحب, سمجھ یہ نہیں آتا, ٹو بی آنیسٹ, کہ اگر یہ اختلاف انسانی فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں, قرآن کے بارے میں بھی ہم بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو اور اس کو سوچو سمجھو, سوچنے اور سمجھنے کے بعد ہم جب کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ اب یہاں پر فرما برداری کرو, یعنی کہ واپس اسی طرف آؤ, اسی حکم کی طرف جو اللہ کا ہے. تو پھر ایسے اختلاف کا یا اس طریقے کے ڈفرینٹ ویوز رکھنے کا کیا فائدہ جب آپ کو ماننی پھر بھی ہر حال میں کسی اور کی ہی ہے؟
نہیں, دیکھیے بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو چند معاملات ہیں نا جن میں ہمیں اپنی اطاعت کے لیے کہا ہے, وہ بڑے محدود معاملات ہیں. ہماری زندگی اتنی محدود نہیں ہے.
صحیح.
زندگی بہت پھیلی ہوئی ہے. وہ چند معاملات جن میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے لیے کہا ہے اس کے دلائل دے دیے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بے دلیل منوا رہے ہیں اپنی بات. وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں تمہارے بھلے کے لیے, تمہاری مصلحت کے لیے تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں. ہمارے اپنے معاملات و مسائل ہیں جن میں اللہ نے رہنمائی کی ہے ہماری, اور ان میں یہ بتایا ہے کہ تمہیں اب اللہ کی بات ماننی چاہیے تاکہ تمہارے لیے کوئی پرابلم, کوئی مشکل پیدا نہ ہو جائے. وہ بڑے محدود معاملات ہیں, ان کو الگ رکھ دیجئے. باقی ساری زندگی ہماری زندگی ہے, اس میں ہم کو بہت سے فیصلے کرنے ہیں, اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر چیز کے بارے میں کرنے ہیں.
صحیح.
یعنی سیاست, معیشت, معاشرت کی ہر چیز کے بارے میں ہماری آرا مختلف ہو سکتی ہے.
قدم قدم پر
یہ چیز ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ قبیلوں کا پیدا ہونا, شعوب کا پیدا ہونا, جماعتوں کا پیدا ہونا, تنظیموں کا پیدا ہونا, سیاسی بنیاد پر ان کا منظم ہو جانا, اسی طریقے سے مذہبی, فکری, ادبی بنیاد پر. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ترقی پسند تحریک, اس کے ادبا الگ ہو گئے, اس کے شعرا الگ ہو گئے. حلقہ نیازمندان لاہور بن گیا اس زمانے میں, اس میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہوئے, بہت سے لوگ ہیں. مثال کے طور پر علامہ اقبال کو اپنا آئیڈیل سمجھیں گے شاعری میں, فکر میں. کچھ بہت سے دوسرے لوگ ہیں جو فیض کو ان پر ترجیح دیں گے. بہت سے لوگ ہیں کہ جو ان کو دونوں ہی کو شاعر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, ان کی زیادہ دلچسپی میر سے, غالب سے, ان لوگوں سے ہوگی. تو یہ جو تنوع ہے انسان کا چیزوں کو دیکھنے میں, ایک خاص طرح کا فرق محسوس کرتی ہیں, یہی فرق اشتراک بھی پیدا کرتا ہے. یعنی جس طرح یہ فرق ہے بالکل اسی طریقے سے پھر چند لوگوں میں وہ مشترک ہو جاتا ہے, یا چند سو میں مشترک ہو جاتا ہے, چند ہزار میں مشترک ہو جاتا ہے, اس سے یہ گروہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ انسان کی شخصیت کا اظہار ہے, اس میں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے. یہ حسن ہے انسانی شخصیت کا. یعنی اگر ایسا نہ ہوتا, ہم سب ایک ہی جیسے ہوتے, تو آپ سوچیں دنیا کیا ہوتی. ہمارے سوچنے کے انداز ایک ہی ہوتے, ہمارا ذوق ایک ہی ہوتا, دنیا نہیں چل سکتی. سارے شاعر پیدا ہو جاتے, سارے ادیب پیدا ہو جاتے, سارے سائنسدان پیدا ہو جاتے. اسی طریقے سے مختلف گروہ بھی اپنی شخصیت کا اظہار کرتے ہیں, اور اس سے حسن پیدا ہوتا ہے.
صحیح.
اور اگر آپ اس کو خالص علم کے لحاظ سے اور معاشرے کے لحاظ سے دیکھیں تو انسان کا یہی تنوع ترقی کا باعث بنتا ہے. ورنہ شاید ہم جانوروں کی طرح غاروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے آج.
صحیح.
اس سے آگے ہی نہ بڑھتے.
ترقی
انسان نے جو تہذیب تخلیق کی ہے اور حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کی ہیں, وہ اس کی شخصیت کا یہی تنوع ہے جو ظہور پذیر ہو رہا ہے. وہ اپنی دنیاؤں پر مطمئن نہیں ہوتا, وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی اور بھی جہان ہے جو مجھے دریافت کرنے ہیں. تو یہ جو دریافت کا جذبہ ہے, نیا نیا علم حاصل کرنے کا دائیہ ہے, یہ اسی تنوع کشی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تو میرے نزدیک یہ اصل میں ایک بڑی غیر معمولی نعمت ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو انتہا پسندی تک پہنچاتے ہیں. وہ آپ پوچھیں گی کیسے پہنچاتے ہیں, تو میں عرض کروں گا
جی
کہ اس کے بعض ناگزیر عوامل ہیں, اگر وہ نہ ہوں تو یہ رحمت ہی رحمت ہے.
بالکل. ہمارا اگلا پوائنٹ ناظرین یہی ہوگا کہ ربیع الاول اور محرم الحرام میں اسپیشلی ان دو موقعوں پہ اتنی خون ریزی اور اتنی زیادہ نفرت کیوں دیکھنے کو ملتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, اٹس ٹائم فار اے ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے کہ فرقہ بندی انتہا پسندی کیسے بنتی ہے. گاندھی صاحب, جو کچھ محرم میں ہوتا ہے یا جو کچھ ربیع الاول میں ہوتا ہے, ہر سیکٹ اپنے ریچولز کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا اس کو انتہائی نفرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ ہم سب دیکھتے ہیں. اور اب آ کر تو واقعات ایسے ہونے لگ گئے ہیں کہ بس ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے, کوئی اور معاملات نہ ہو جائیں. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سیکٹس, کیونکہ ہم لوگ دہشت گردی کا اوور آل شکار ہیں, خود کیوں نہیں کچھ عرصے کے لیے ان کو, ان ریچولز کو اس طرح پریکٹس کرنا بند کر دیتے کہ جب حالات بہتر ہوں گے ان کو دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے. اور مذہبی امور میں, مذہب تو ہر مذہب بہت امن کا درس دیتا ہے, اس میں عدم برداشت کا رویہ کہاں سے آیا ہے؟
یہ بات کہنا ذرا مشکل ہوگا لوگوں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے یہ کہیں کہ تم اپنے طریقے پہ عبادت کرنا بند کر دو, اپنے طریقے پہ سوچنا بند کر دو, اپنی کوئی تقریب منعقد کرنا بند کر دو, یا جن چیزوں کو اپنے ریچولس کہا ہے ان کا اہتمام نہ کرو, تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی موقع پر ہم کسی معاشرے میں رہ رہے ہیں اور وہاں ہم سے کہا جائے کہ آپ عید نہیں پڑھیے,
صحیح,
آپ فلاں تقریب کے لیے باہر نہیں نکلیے, تو کوئی کمیونٹی بھی اس کو پسند نہیں کرتی. اس وجہ سے یہ غیر حقیقت پسندانہ بات ہوگی. یعنی اگر ہمارے اہل تشیع کو اپنا ایک جلوس نکالنا ہے, اس وقت زیر بحث یہ نہیں ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا,
بالکل نہیں,
یا مثال کے طور پر
انسانی جان
ہمارے
ہاں
ہمارے اہل تسنن کو یا سنی حضرات کو ربیع الاول کے اوپر کوئی تقریب منعقد کرنی ہے یا کسی اور موقع پر اس طرح کوئی اہتمام کرنا ہے, تو یہ ان کے مذہبی فکر, مذہبی نقطہ نظر کے اظہار کا طریقہ ہے.
ٹھیک,
اس پہ پابندی ہم نہیں لگا سکتے. پابندی لگانے کا جب بھی آپ اقدام کریں گے تو یہ ایک منفی اقدام ہوگا.
گاندھی صاحب, وہ خود بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ انسانوں کا نقصان ہوتا ہے, خود ان کے لوگ مرتے ہیں, دوسری طرف کے بھی لوگ مرتے ہیں, ایک اجتہادی رائے وہ خود بھی تو قائم کر سکتے ہیں.
یقین ایسا سوچ سکتے ہیں, بارہا ایسا ہوتا ہے کہ بعض گروہ, بعض فرقے, بعض رکتہ نظر اس طرح کی چیز سوچ کے اپنی سرگرمیوں کو محدود کر لیتے ہیں.
جی,
یہ فیصلہ بہر انہیں کو کرنا ہے.
ٹھیک,
یعنی سوسائٹی اس میں اگر مداخلت کرے گی تو یہ کچھ مداخلت بے جا کسی ہو جائے گی.
ٹھیک,
اس وجہ سے میرے خیال کے مطابق جو معاشرے کو کردار ادا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ صورتحال کبھی پیدا نہ ہو کہ ہم کسی کے معاملات میں مداخلت کریں. یعنی اگر کوئی اپنی عبادت کر رہا ہے, اگر کوئی اپنے طریقے پر کوئی اجتماع منعقد کر رہا ہے, اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر رہا ہے, ان کے ہاں کوئی رسم ہے جس کو ادا کیا جا رہا ہے, وہ شادی کی ہو سکتی ہے, بیاہ کی ہو سکتی ہے, مذہبی بھی ہو سکتی ہے, غیر مذہبی بھی ہو سکتی ہے, مجھے وہ پسند ہو سکتی ہے, ناپسند ہو سکتی ہے. خدا کی دنیا جس تنوع پر بنائی گئی ہے, میں نے آپ کے پہلے سوالوں کے جواب میں یہی عرض کیا تھا کہ یہ تنوع خدا نے دیا ہے, جب یہ تنوع خدا نے دیا ہے تو پھر اس میں میں مداخلت نہیں کر سکتا. یہ بات ہم کو مان لینی چاہیے دونوں سطحوں پر, یعنی ہم کسی کو روکیں گے بھی نہیں اور کسی کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے.
ٹھیک,
اگر ہم یہ بات مان لیں,
مذہبی آزادی کا مسئلہ ہے,
مذہبی آزادی کا مسئلہ ہے. اگر اس میں میں آپ کوئی بھی مداخلت کرے گا, اصل میں مداخلت ہی ہے جو تباہی اور بربادی کا باعث بن رہی ہے, اصل مسئلہ یہ ہے.
ٹھیک, ہم لوگ لاہور میں جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں گاندھی صاحب, ان کی طرف جائیں گے. جمال حسین اور زیرک احمد جی, آپ سوال کیجیے.
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ کے بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف رائے تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں, انسان کی فطرت میں اختلاف رائے بہت عام سی بات ہے, تو مذہب کے معاملات میں اختلاف رائے اتنا پریشانی کا باعث کیوں بنتا ہے, اور کیا یہ پریشانی درست ہے؟
جی,
کسی معاملے میں بھی پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہیے. یعنی ہم اگر یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی بنایا ہے اور یہ آزادی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے, آپ قرآن مجید کو پڑھیے, قرآن مجید بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پیش نظر یہ ہوتا کہ ہم سب انسانوں کو ایک طرح سوچنے والا بنا دیتے تو ہم بنا دیتے.
بالکل,
اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میری ہدایت جو میں نے نبیوں کے ذریعے سے دی ہے, میں سب انسانوں کو اس ہدایت پر پیدا کر سکتا تھا, لیکن میں نے دنیا اس اصول پر بنائی ہے کہ میں لوگوں کے علم کا بھی امتحان کروں گا, ان کے عمل کا بھی امتحان کروں گا. دنیا جب بنی امتحان کے اصول پر ہے تو آپ دیکھیے کہ عقلی لحاظ سے جب آپ امتحان کے اصول پر دنیا بنا رہے ہیں تو آپ کو اختیار دینا ہوگا,
یقیناً,
اور اختیار کے لیے ضروری ہے کہ اس کے استعمال کی آزادی بھی ہو. جب استعمال کی آزادی آپ دیں گے تو اختیار برا بھی استعمال ہوگا, اچھا بھی استعمال ہوگا, اس کو آپ کو گوارا کرنا پڑے گا. اچھا, اس میں دیکھیے, انسانیت نے ہمیشہ دو چیزوں میں فرق کیا ہے. ایک میری انفرادی شخصیت, میری انفرادی شخصیت میں میں کیا مانتا ہوں, میں کیا طریقے اختیار کرتا ہوں, میرا کیا طرز عمل ہے, ایک چیز وہ ہے. ایک وہ معاملات ہیں ان کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے, یعنی جب ہم سب اکٹھے ہو کے کوئی نظم قائم کرتے ہیں, کوئی ریاست قائم کرتے ہیں, اس کا ہے. اس کے حدود بالکل طے ہیں. میں اگر کسی دوسرے کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہوں تو معاشرے کو حق حاصل ہے کہ وہ مجھے روکے. لیکن جب میں اپنا کوئی انفرادی پہلو لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں, یعنی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں, اپنے نقطہ نظر کو بیان کر رہا ہوں, میں کسی چیز کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کر کے دوسروں کو قائل بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو میں اگر استدلال کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میرا لب و لہجہ علم کا لب و لہجہ ہے, تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ میں کیا کوئی ایسا کام کر رہا ہوں کہ جو دوسروں کی جان مار آبرو کے لیے خطرہ بنتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ریاست کو, سوسائٹی کو آپ مداخلت کا حق دیتے ہیں. یہ مداخلت کا حق ہر کوئی مانتا ہے. یہ تو دیکھیے امریکہ بھی مانا جاتا ہے, یعنی آپ اگر ایک دوا میں ملاوٹ کر دیں گے تو وہاں کی حکومت بھی آپ کا ہاتھ پکڑے گی.
بالکل.
اس کو قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ ریاست کے حدود و اختیارات کیا ہیں اور فرد کن معاملات میں آزاد ہے. ہمارے ہاں مذہبی حلقوں کو اس کی بالکل تربیت نہیں دی گئی, یعنی انہیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ انفرادی معاملات اور اجتماعی معاملات میں کیسے فرق کرنا,
تمیز کس طرح
وہ کرنی. کون سی جگہ ہے جہاں آپ کو مداخلت کا حق ہے اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ کو مداخلت کا حق نہیں ہے.
صحیح.
میں آپ سے عرض کروں کہ قانون کی دنیا میں بھی یہ فرق کیا جاتا ہے کہ کیا چیز گناہ ہے اور کیا چیز جرم ہے. میں نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا ہے, یہ میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے. میں نے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے, یہاں ریاست, سوسائٹی, معاشرہ یہ مداخلت کرنے کا حق رکھتے ہیں. اس کی بڑی تفصیل ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں موجودہ زمانے میں خود اسلامی حکومت, نفاذ شریعت, اس طرح کی جتنی چیزیں, ان میں بھی غلط فہمی کا باعث یہی ہے کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مابین لائن کہاں کھینچی جائے گی, اس کو ہم نے ٹھیک طرح سے نہ بیان کیا ہے نہ اس پر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے. ایک بار آپ اس کو واضح کر دیں تو یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی جو ہمارے یہاں مذہب اور سیاست, سیکولرزم اور اسلامزم, اس میں جاری رہتی ہے. ایک بار یہ بتا دیں کہ انفرادی زندگی سے متعلق کون سی چیزیں ہیں, اجتماعی زندگی سے متعلق کون سی چیزیں ہیں, اور ان کے اصول بالکل واضح ہیں, یعنی ہم ایک سفید لائن کھینچ کے بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے ادھر یہ ہے ادھر وہ.
ٹھیک. اچھا یہ بتائیے, جس طرح آپ نے کہا کہ ہم کسی سیکٹ کو, کسی مسلک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنے ریچولز پریکٹس نہ کریں کیونکہ یہ مذہبی آزادی کا معاملہ ہے, اسی طرح دینی علوم میں کہا تو جاتا ہے کہ تنقید برداشت کرنے کا مادہ ہونا چاہیے اور تنقید ہونی چاہیے, عقل کا استعمال ہونا چاہیے, لیکن ریئل گراؤنڈز پہ رہتے ہوئے آپ کو لگتا ہے دینی معاملات میں تنقید ہو سکتی ہے؟
کیوں نہیں ہو سکتی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب پیش کر رہے ہیں, وہ تو اس پہ قدرت رکھتے ہیں نا کہ انسانوں کو ایک ہی جیسا بنا دیں.
جی.
یہ قدرت بھی رکھتے ہیں کہ وہ کسی پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیں اور یہ کہیں کہ میری بات مانو.
بالکل.
انہوں نے یہ سب نہیں کیا. قرآن مجید کو آپ پڑھیے, وہ استدلال کر رہا ہے. جب آپ استدلال کریں گے تو جواب بھی آئے گا, اعتراض بھی ہوگا. قرآن مجید میں آپ اگر اس کا مطالعہ کریں تو صورتوں کی صورتیں اعتراضات نقل ہوئے ہیں, یعنی جو مخاطبین ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں. کبھی پیغمبر پر اعتراض کر رہے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کر رہے ہیں, کبھی صحابہ اکرام پہ اعتراض کر رہے ہیں. ان کے اعتراضات نقل کیے جاتے ہیں, اس کا جواب دیا جاتا ہے. تو جب آپ مکالمہ کرتے ہیں, یعنی انسان کے علم کو ترقی کرنی ہے, اس کو صحیح نتائج تک پہنچنا ہے, اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ آزادی دیں, مکالمے کی آزادی دیں, بات کرنے کی آزادی دیں, ایک دوسرے کی بات سنیں, سننے کا حوصلہ پیدا کریں, آپ چہرے پر مسکراہٹ لے کر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں, اور اختلاف کے باوجود اپنے معاشرتی تعلقات پر, سماجی روابط پر حرف نہ آنے دیں. یہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. ہمارے ہاں کیا پیچیدگی کیا ہے؟ پیچیدگی یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں میں نماز پڑھوں گا, میں روزہ رکھوں گا, نہیں, میں اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کرتا ہوں, وہ یہ کہ میں آپ کو بھی یہ کام کرواؤں گا.
یہاں سے مشکل
پیدا ہوتی ہے. یعنی آپ نے ایک انفرادی معاملے میں مداخلت کر دی. آپ اگر تلقین کریں, نصیحت کریں, دوسرا آپ کا شکر گزار ہوگا, کسی کو اچھی بات کی تلقین کریں. لیکن اس میں فرق کرنا چاہیے. اگر میں نے کسی جرم کا ارتکاب کر دیا, میں نے چوری کر لی, میں نے کسی کا مال لوٹ لیا,
تو یہاں پر
معاشرہ مداخلت کرے گا. اس کو ہمیں متعین کر کے دیکھنا چاہیے. دیکھیے ایک وہ معاملات ہیں جو میرے اور میرے خدا سے متعلق ہیں, ایک خدا والے معاملات ہیں جو انسانوں سے متعلق ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ چوری نہیں کرنی. اب چوری نہیں کرنی یہ اللہ کے حوالے سے ایک گناہ ہے, لیکن چوری تو کسی کے مال کی ہوگی نا.
بالکل.
تو یہاں یہ معاملہ بندوں سے متعلق ہوگا. تو جس وقت آپ بندوں سے متعلق اس طرح کوئی معاملہ کرتے ہیں, یعنی جو فرد کے خلاف یا معاشرے کے خلاف جرم بن جاتا ہے وہ بھی گناہ, اس موقع کے اوپر معاشرے کو مداخلت کا حق حاصل ہو جاتا ہے. ہم اصل میں یہاں تک نہیں رہتے, یعنی اگر اہل تشیع ایک جلوس نکال لیتے ہیں،
ٹھیک،
سنی لوگ ایک اجتماع منعقد کر لیتے ہیں، کسی تقریب میں وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر دیتے ہیں، اپنی بات بیان کر دیتے ہیں، ان کا کوئی تاریخی اختلاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو مسلمانوں کا حکمران ہونا چاہیے، فلاں کو نہیں ہونا چاہیے، یا مثلاً یہ علمی بحث ہی ہو جاتی ہے کہ حکمران کا انتخاب لوگ کریں گے یا اللہ تعالیٰ اس کا تقرر کرے گا، تو یہ ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ جس نے جس طرح سمجھا ہے اس کو بیان کرے، وہ اپنی بات دلیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھے، وہ استدلال کے ساتھ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرے۔
لیکن گاندھی صاحب، میں تو یہ کہتی ہوں قائل بھی کرنے کی کیوں کوشش کرے؟ اگر کسی کی دلیل میں جان ہوگی اور کسی کی عقل اسے مان لے گی، وہ خود بخود اس طرف آ جائے گا، یہ ہم قائل کرنے کی کوشش کیوں کریں؟
یہی بات یہ ہے کہ یہ ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا کسی غلط راستے پر جا رہا ہے، میرا بیٹا ہے، بھائی ہے، آپ کا عزیز ہے، تو ہم اس کو بتاتے تو ہے نا۔ یہ بتانا اگر شائستگی اور تہذیب کے ساتھ ہے، قائل کرنے کا لفظ اگر آپ بڑا لفظ ہے تو آپ اس کو ایک نرم لفظ میں بدل لیجئے کہ ہم تبادلہ خیالات تو کریں گے نا،
مکالمہ،
اپنی بات پہنچائیں گے، مکالمہ کریں گے، یا دوسرے آدمی کو توجہ دلائیں گے کہ تمہارے اس نقطۂ نظر کا نتیجہ برا نکلے گا۔ یہ ہم دنیا کے ہر علم میں کرتے ہیں، آپ دیہات میں جائیے، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ زمین نہیں گھومتی، تو آخر ہم پڑھاتے ہیں لوگوں کو، پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھائی اب سائنسی تحقیقات سے معلوم ہو گیا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو علمی معاملات میں تبادلہ خیالات میں کوئی حرج نہیں، کسی کو قائل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ساری سائنس دنیا کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ دنیا ڈارون کے نظریہ ارتقا کے مطابق وجود میں آئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جس وقت ہم کسی چیز کو دوسروں پر ٹھونس دینا چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات مانے ورنہ اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے، تو یہ در حقیقت ہم اپنے آپ کو انسان سے اٹھا کر خدا کی جگہ پر رکھ لیتے ہیں۔
صحیح.
اس میں خلجان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ خلجان یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ کچھ معاملات میں ریاست مداخلت کرتی ہے، معاشرہ کرتا ہے، ہمیں وہ فرق بتانا ہے کہ وہ معاملات ہوتے ہیں جن میں بندوں اور بندوں کے درمیان کوئی جان مال آبرو کو نقصان پہنچانے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو ریاست مداخلت کرے گی، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے تو ریاست مداخلت کرے گی، لیکن میرے انفرادی معاملات یہ میری ذات سے متعلق ہیں، یہ فرق ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔
ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ لاہور میں جمال حسین ہیں، ان سے کوسچن لیں گے ہم۔ جی جمال،
غابدی صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم علامہ اقبال کی فلسفیز اور تھنکنگ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ان کا جو ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ کے لیکچرز جو ہیں، ان سے فار انسٹنس ان کی فلسفی اینڈ تھنکنگ سے ہم ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا سیکھ سکتے ہیں؟
بہت شکریہ جمال، ہم آپ کے سوال کا جواب تو دیں گے، لیکن ویسے میں بتاتی چلوں کہ ہم نے اس موضوع پہ ایک پورا پروگرام بھی کیا ہے، لیکن ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کے سوال کا جواب دیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور بریک سے پہلے لاہور سے جمال نے ہم سے یہ کوسچن کیا تھا گاندھی صاحب سے کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، جو اقبال کے خطبات ہیں، وہ ہمیں کس طرح گائیڈ کرتے ہیں ان تمام فرقہ واریت کے معاملوں میں؟
میں اس پر بڑی تفصیلی گفتگو اس سے پہلے ایک پروگرام میں کر چکا ہوں، اس وجہ سے اس وقت کوئی تفصیلی جواب دینا تو ممکن نہیں، لیکن ایک اصولی بات جو موجودہ موضوع سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں فرقہ بندی، انتہا پسندی، یہ ایک نیریٹو سے پیدا ہوتی ہے، ایک مذہبی فکر سے پیدا ہوتی ہے، اس مذہبی فکر کی اساسات ہیں کچھ جن سے یہ جنم لے رہی ہے۔ علامہ اقبال وہاں ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پورے مذہبی فکر کو ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے،
ٹھیک،
یعنی ایک کاؤنٹر نیریٹو آنا چاہیے، اور وہ آئے گا تو وہ ان بنیادی مسائل کو ایڈریس کرے گا۔ اس کو میں نے ایک اپنے مضمون میں گن کر بتا دیا ہے، یعنی نفاذ شریعت سے کیا مراد ہے، اس کو ہمیں واضح کرنا چاہیے، اس میں فرد کے معاملات اور اجتماع کے معاملات کیسے ایک دوسرے سے الگ ہوں گے یہ بتانا چاہیے،
جی.
اسی طرح جہاد اور قتال کا معاملہ، یہ کیا چیز ہے؟ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کی ساری حکومتیں ختم کر دیں گے اور ہمیں دنیا میں حق حاصل ہے کہ ہم ان پر چڑھ دوڑیں گے؟ اس سوال کا جواب دینا چاہیے،
جی.
اور اسی طریقے سے کچھ جرائم ہیں، وہ جرائم اپنی جگہ ٹھیک ہیں، یعنی شرک ہے، کفر ہے، ارتداد ہے، کیا ان کی سزا دینے کا اختیار بندوں کو حاصل ہے؟ یہ میرے نزدیک وہ بنیادی چیزیں ہیں جن میں قدیم مذہبی فکر جس طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اس میں بنیاد حاصل ہو جاتی ہے انتہا پسندی کو، اور فرقہ بندی اس مقام تک پہنچ جاتی ہے۔
صحیح.
ریکنسٹرکشن کی ضرورت کیوں ہے، ری فارمیشن کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ دیکھا جائے کہ اس میں مذہبی فکر ٹھیک طرح سے انٹرپریٹ کر رہا ہے قرآن و حدیث کو۔ بہت سے مفکرین نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو اقبال کا یہ سارا کام بنیادی لحاظ سے بہت ریلیونٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جیسے کہ ہمارا مذہبی فکر ہے اسی طرح اس کو آپ معاشرے سے ریلیٹ نہیں کر سکتے، متعلق ہی نہیں کر سکتے، اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا.
ٹھیک، زیرک سے ہم ایک اور کوشچن لیں گے. جی سوال کیجیے.
اختلاف رائے کے جو مسائل جیسے ابھی ہم تھوڑا ڈسکس کر رہے ہیں کہ دین میں اور مذہبی معاملات میں پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح کے معاملے کچھ جمہوریت میں ہی پیدا ہوتے ہیں، تو یہ معاملے ان کے سولوشنز بہت لنکڈ نظر آتے ہیں، کہ آپ کی نظر میں یہ سولوشنز لنکڈ ہیں کہ نہیں؟
جی گاندھی صاحب،
جمہوریت بجائے خود اسی مقصد کے لیے وجود میں آئی کہ انتقال اقتدار کے مسئلے کو پرامن کیا جا سکے. دیکھیے، ایک بادشاہ سلامت ہے، جانا ہے ان کو ایک دن دنیا سے، کسی دوسرے کو آنا ہے. اچھا، ایک خاندان کی بادشاہی قائم ہو گئی ہے، تو اب کیا اسی کو قیامت تک حکومت کرنی ہے؟ دوسرے لوگوں کے اندر بھی امنگ پیدا ہوتی ہے.
بالکل.
تو اس میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا رہتا تھا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی انتقال اقتدار کے لیے کوئی سسٹم ہونا چاہیے نا. ابھی میں نے ذکر کیا کہ ایک بڑا مسئلہ جو مسلمانوں کے ہاں باعث نزاع ہوا وہ یہ تھا کہ حکمران کا تقرر لوگ کریں گے یا خدا کرے گا.
جی بالکل.
تو جمہوریت نے ایک پرامن حل ہمیں دیا انتقال اقتدار کا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ نزاعات یا جھگڑوں یا اختلافات کو اجتماعی سطح پر فیصل کرنے کا ایک پرامن حل دیا. پرامن حل، بہت سے لوگ یہاں یہ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ہم اکثریت کی بنیاد پر حق اور باطل کے فیصلے کریں گے. جمہوریت حق اور باطل کے فیصلے نہیں کرتی، وہ سسٹم کو چلانے کے لیے نزاع کا فیصلہ کرتی ہے. یعنی 15-20 آدمیوں کے درمیان ایک جھگڑا ہے، اگر وہ جھگڑا دلیل کی بنیاد پر چک جائے تو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا.
بالکل ایسا
نہیں چک رہا، لوگ اپنے اپنی رائے پہ اصرار کر رہے ہیں، تو اب تلوار نکالی جائے، بندوق نکالی جائے، اس کے لیے اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن قرار دینے کا طریقہ اختیار کر لیا گیا. تو جمہوری کلچر کو فروغ دینا، کیونکہ یہ پرامن ذریعہ ہے، یہ بھی ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے. مثلاً اس وقت بہت سے اختلافات ہیں مذہبی بنیاد پر. لوگ کہتے ہیں کہ پھر پاکستان میں یا کسی اور ملک میں آپ اگر کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں اور اس میں مذہب زیر بحث آ جاتا ہے تو کیا کیا جائے؟ بہت سے لوگوں نے اس کا حل یہ سوچا کہ مذہب کو ویسے ہی الگ کر کے گھر بھیج دیا جائے. یہ ممکن نہیں.
بالکل.
یعنی یہ عیسائی دنیا میں ممکن تھا، مسیحی دنیا میں ممکن تھا، یہ مسلمانوں کے معاشرے میں ممکن ہی نہیں. اس لیے کہ ہر مسلمان قرآن پڑھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہاں بہت سے احکام ریاست سے متعلق دیے گئے ہیں. تو اس وجہ سے اس میں صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ آپ یہ مان لیں کہ اکثریت کی رائے قانون بن جائے گی.
صحیح.
یہاں بھی جمہوری اصول کو مان کے فیصلہ ہوگا. فرقے ہیں، گروہ ہیں، تعبیرات ہیں، اختلافات ہیں، نہیں، ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی تعبیر پر قائم رہے، اس کو بیان کرے، لوگوں تک پہنچائے، لیکن قانون وہی بنے گا جس کو اکثریت کی قائد.
ظاہر ہے، ورنہ کوئی آلٹرنیٹ سسٹم پھر انٹروڈیوس کرا دیں اگر جمہوریت جن لوگوں کو کامیاب نہیں لگتی.
کوئی اور راستہ ہے؟
اور راستہ لے آئیں.
دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس دنیا میں دو ہی طاقتیں ہیں. ایک طاقت خدا کی ہے، سب سے بالا تر، وہ فیصلہ کر دے، سب سر جھکا دیں گے. دوسری لوگ ہیں، انسان ہیں، ان کو فیصلہ کرنا.
صحیح. جی جمال، آپ سے ہم ایک اور کوئسچن لینا چاہیں گے.
آمدی صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا، جو جہاد ہے اس کا ایک یونیفارم میننگ ہے؟ کیونکہ ڈفرینٹ گروپس کہتے ہیں کہ ہم جہاد کی وجہ سے ہم نے یہ کام کیا، وہ کام کیا، اس کا معنی کیا ہے اور اس کو کون استعمال کر سکتا ہے؟
جی گاندھی،
جہاد کے معنی جد و جہد کے ہیں، یعنی آپ کسی مقصد کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. جد و جہد پر امن بھی ہوتی ہے، یعنی علمی جد و جہد بھی ہوتی ہے، فکری جد و جہد بھی ہوتی ہے، استدلال کے ساتھ بھی ہوتی ہے، سیاسی جد و جہد بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ بہت سی جگہوں کے اوپر لوگ سیاسی طریقے سے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور جیلیں کاٹ رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، اجتماعات منعقد کر رہے ہیں. اگر یہ جد و جہد کسی موقع کے اوپر بندوق کے ذریعے سے کرنی پڑ جائے، یعنی کہیں ظلم ہے، عدوان ہے، اس کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے، تو یہی چیز ہے جس کو پھر قتال سے تعبیر کیا جاتا ہے اسلامی اصطلاح میں. اور قتال کی اصطلاح الگ بھی استعمال ہوتی ہے اور جہاد کی اصطلاح بھی قتال کے لیے استعمال ہو جاتی ہے.
صحیح.
یعنی ہم جنگ کو جہاد کے ہم معنی استعمال کر لیتے ہیں. تو اسلام میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظلم کے خلاف جنگ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اس لیے کہ ظلم کو مٹانے کا اور کوئی راستہ نہیں. جیسے آپ ڈاکوؤں، چوروں کے خلاف اقدام کے لیے پولیس قائم کرتے ہیں، اسی طرح اگر قومیں سرکش ہو جائیں، وہ ظلم پر اتر آئیں، وہ مذہبی معاملات میں پرسیکیوشن، مذہبی جبر کو روا رکھیں یا اور کوئی اس طرح کا اقدام کریں، تو ان کو ہٹانے کے لیے آپ کو تلوار اٹھانے، بندوق اٹھانے کا حق دیا گیا ہے. یہ حق دنیا بھر میں مانا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیے بحث ہو رہی ہے، صحیح یا غلط، کہ فلاں جگہ پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، لوگوں کو فلاں فلاں ہتھیاروں سے مار ڈالا گیا ہے. تو دنیا کی اس وقت جو بڑی طاقتیں ہیں وہ بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ پھر کیا ہمیں حق حاصل ہو گیا کہ ہم حملہ کریں؟ ہوا یا نہیں ہوا، یہ ایک الگ بحث ہے،
لیکن
ڈبیٹ اس بنیاد پر ہوتی ہے. اقوام متحدہ بھی آخر بعض موقعوں پر فیصلہ کرتی ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اٹھیں اور فلاں فتنے کا سر کچلنے کے لیے متحد ہو جائیں.
حالانکہ یہاں مسلمانیت کی بات نہیں ہے,
اس کا اسلام اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اسلام میں بھی اس بات کو جائز رکھا گیا ہے, بلکہ بعض حالات میں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ظلم ہوگا تو ہم اس ظلم کے خلاف جدوجہد کریں گے, اور یہ جدوجہد بعض اوقات اسلحے کے ذریعے سے بھی کرنا پڑ جاتی ہے. یعنی کوئی دوسرا فریق اگر اسلحہ اٹھا کے سامنے آ گیا ہے, اس میں چند چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. جہاد ہمیشہ کمبیٹنٹس کے خلاف ہوگا, یہ معصوم لوگوں کے خلاف, بے گناہ لوگوں کے خلاف, نان کمبیٹنٹ کے خلاف, غیر مقاتلین کے خلاف نہیں ہو سکتا. مقاتلین کمبیٹنٹس ہیں جن کے خلاف جہاد کیا جائے گا, ریاست کی سطح پر ہوگا. میرا آپ کا یہ کام نہیں ہے, اس کا حکم مسلمانوں کے اجتماع کو دیا گیا ہے. بہت بڑی غلطی ہمارے ہاں مذہبی فکر میں یہ ہوتی ہے کہ وہ احکام جو فرد کو دیے گئے ہیں وہ اور ہیں, اور جو اجتماع کو دیے گئے ہیں وہ اور ہیں. اجتماع کے احکام میں فرد کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے, اور جو احکام فرد کو دیے گئے ہیں ان میں اجتماع کا یہ کام نہیں کہ لوگوں پر ان کا نفاذ کرے. ان کو الگ الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جہاد کا حکم بھی افراد کو, جماعتوں کو, تنظیموں کو نہیں دیا گیا, یہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی یا ان کی حکومت یا ان کی ریاست کے آیان و اکابر کو دیا گیا ہے, اور اسی لحاظ سے ان کو یہ اقدام کرنا ہوتا ہے جب اس کا موقع آ جاتا ہے. اس کی پھر بہت سی تفصیلات ہیں, اس وقت میں مختصر جواب ہی دے سکتا تھا, کسی اور موقع کے اوپر آپ اس کو تفصیل کے ساتھ زیر بحث لا سکتی ہیں.
بہت شکریہ گامدی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, ہم بہت شکر گزار ہیں. لاہور سے ہمیں زیرک احمد اور جمال حسین نے جوائن کیا. اس سلسلے میں آپ کے اور بھی سوالات ہوں گے, ہمیں بھیجیے gks@sama.tv پہ, ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.